بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. آج سورہ اعراف سے پڑھا گیا، وہی پونے دو پارے ہوئے. تو سورہ اعراف کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور ابلیس کے درمیان پیش آنے والا جو واقعہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر بھی بہت تفصیل سے ذکر فرمایا، اور اس واقعے کا خلاصہ اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ سنایا جا چکا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو بات فرمائی، آج اس کا تھوڑا سا مذاکرہ کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام سے جو وہ معاملہ ہو گیا، جو اللہ پاک نے جس سے انہیں منع فرمایا تھا، اور شیطان نے دھوکے میں ان کو آمادہ کر لیا اس درخت کے قریب پہنچانے پر جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھائی تمہیں تو منع کیا گیا تھا اس سے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ فرمایا کہ پروردگار آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور رحم فرما دیجئے. تو اللہ نے معاف تو فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام جو حق تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا وہ جاری فرما دیا. وہ فرمایا کہ معاف تو کر دیا، لیکن زمین پہ اتر جاؤ. اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب جب تمہاری نسل چلے گی تو یہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے. اب اس واقعے سے کیا بات کیا جوڑ ہے اس کا، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ بات کیوں فرمائی اللہ نے. آیا اس درخت کا خاصہ تھا، اس پھل کا خاصہ تھا کہ جس کی وجہ سے نسل آدم جو ہیں، بنی آدم جو ہیں، وہ آپس میں اتحاد سے نہیں رہیں گے، اتفاق سے نہیں رہیں گے؟ فرمایا کہ تم اترو اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اس لیے پوری دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر آپس میں کشمکش رہے گی، حق و باطل کی جنگ سے رہے گی، صحیح غلط کی بنیادوں پہ رہے گی، ظالم اور مظلومیت کی بنیاد پہ رہے گی. یہ سلسلہ چلے گا، کیونکہ یہ ایک تکوینی نظام ہے اللہ پاک کا، کہ اللہ نے یہ سب کے دلوں کو برابر نہیں فرمایا، بلکہ ایک کی دشمنی دوسرے کے ساتھ میں قائم فرما دی. اور یہ فرمایا کہ دنیا میں تھوڑے دن تم کو رکھوں گا اور تھوڑے دن دنیا سے تم فائدہ اٹھا سکو گے، پھر اسی میں تھوڑے دن زندہ رہنے کے بعد میں مر جاؤ گے، پھر اسی زمین سے تم کو میں نکالوں گا. اب چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پھل کے کھا لینے کا ان کو خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ آدم کا بھی لباس اتر گیا اور ان کی زوجہ کا بھی لباس اتر گیا. اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے کا نتیجہ یہ تھا کہ کپڑے اتر گئے، اور کپڑے اترنا اگر آدمی کی حس صحیح ہو تو بے انتہا شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. وہ شرمندگی تھی ان کو بہت زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، لباس تمہاری خصوصیت ہے. مخلوقات میں سے آپ کسی کو لباس الگ سے اختیار کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. جتنی سمندر کی مخلوق ہے، جنگل کی مخلوق ہے، جرند ہے، پرند ہے، درند ہے، ان کے اوپر بال ایسے بنا دیے گئے، تھوڑے پر بنا دیے گئے، لیکن بحیثیت مجموعی جس کو لباس کہتے ہیں، الگ سے کور کرنے کا جو سسٹم ہے جسم کے، وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے. فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، جس سے تمہاری جو جسم کے پوشیدہ حصے ہیں یہ چھپتے ہیں، تمہاری عزت رہتی ہے لوگوں کے سامنے، اور دوسرا یہ کہ اس میں زینت بھی ہے، اس میں تمہاری بیوٹی بھی ہے. اس لیے لباس کو اختیار کرنا، لباس مت اتارنا اپنا. اور فرمایا کہ پھر دو لباس ہوتے ہیں، ایک لباس ظاہری ہوتا ہے جو آدمی کے جسم کو چھپاتا ہے، اور ایک لباس باطنی ہوتا ہے جو انسان کی روح کو چھپاتی ہے. اور فرمایا انسان کی روح کا جو لباس ہے وہ تقویٰ ہے، لباس التقویٰ. گناہوں سے بچنے سے آدمی کی روح جو ہے وہ شرمندہ ہونے سے، ننگی ہونے سے، فرشتوں کے سامنے، اللہ کے سامنے، روحانی مخلوق کے سامنے بے آبرو ہونے سے محفوظ ہوتی ہے. جس کا پتہ اس دنیا میں نہیں چلتا، اس دنیا سے جانے کے بعد میں اس کا پتہ چلے گا. اسے فرمایا کہ ایک لباس یہ ہے جو تمہیں دیا گیا، ایک لباس تقوی والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے جو ظاہری لباس ہوتا ہے، اس کو تم ضرور اختیار کرنا. فرمایا کہ دیکھو جیسے شیطان نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر فتنے میں ڈالا تھا اور ان کا لباس اتار دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارا بھی لباس اس دنیا میں اتار دے. تو گویا یہ بے حیائی والا جو لباس ہوتا ہے یا بے حیائی جو ہے یا لباس اتارنا جو ہے یہ سب سے پہلی یوں سمجھ لیجیے کہ شیطانی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے، شیطانی کاموں کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے۔ اس لیے انسانوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے عورت کا بھی لباس مقرر کر دیا اور عورت کا لباس زیادہ بنایا گیا ہے، اس کا لباس سوائے چہرے کے اور قدم کے اور ہاتھ کے سامنے کے حصوں کے پنجے کے اور پورے کا پورا جسم اس کا لباس عورت ہی شمار کیا گیا ہے، کور رہے گی وہ۔ اور یہ بھی نماز کے حد تک ہے، نماز وغیرہ کے لیے عام نارمل حالت کے اندر ہے یہ، ورنہ دوسرے انسانوں سے تو ظاہر ہے کہ عورت کا چہرہ بھی چہرے کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ اور مردوں کے لیے ان کے ناف سے لے کے ان کے گھٹنے تک کا جو لباس ہے وہ تو فرض ہے، اور اس کے علاوہ پورا لباس جو انسان کے جسم کا ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام اختیار کرتے تھے امور فطرت میں سے جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام پورے جسم کو ڈھانکنے کے عادی تھے، سر بھی ڈھانکنے کے عادی تھے، اور ان کا جو کرتا ہوتا تھا، بعض پیغمبر ایسے تھے کہ وہ بغیر سلا ہوا پہنتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، عام طور پر جو احرام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے اصل وہ، تو ویسا اوپر ایک چادر ہوتی تھی، نیچے ایک چادر ہوتی تھی، تہبند ہوتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چپل بھی پہننے کے عادی رہے ہیں۔ تو حضرات انبیاء پورے جسم کو کور کرنے کے عادی رہے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو لباس کے اندر اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ کچھ شرائط ضرور ہے لباس کے، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جسم پورا کور ہو، جس میں سر بھی شامل ہے اور ہاتھ جو ہے نا پورے گٹوں تک شامل ہے اور پیر جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر تک شامل ہے، یہاں تک آدمی کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور ٹوپی ہونا چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ عمامہ ہو تو وہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ حضرات انبیاء عمامہ بھی پہننے کے عادی تھے، لیکن اگر کوئی آدمی عمامہ نہ پہنے ٹوپی پہنے تو بھی کامل لباس میں آتا ہے، عمامہ جو ہے وہ اکمل لباس کا حصہ ہوتا ہے اور ٹوپی جو ہے وہ کامل لباس کا حصہ ہوتا ہے، اور بغیر ٹوپی کے اور آستین تک کوہنیوں تک کٹا ہوا جو کرتا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ شرٹ کہتے ہیں، یہ ناقص لباس شمار ہوتا ہے اور یہ بے ادبی کا بھی حصہ ہوتا ہے نماز وغیرہ کے موقع پر، بالخصوص کہ یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ نماز کے لباس کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آدمی کے رکوع میں اور سجدے میں آدمی کے جسم کا جو حصہ ہے، جو نامناسب حصہ، وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے لباس ایسا ہونا کہ جو آدمی کے رکوع میں اور سجدے میں اس کے پچھلے حصے کو اچھی طریقے سے وہ کور کرے، اس کی شیپ کو ظاہر نہ کرے، اس کے اعضاء کے شیپ کو ظاہر نہ کرے۔ ایسے عورتوں کے لباس میں بھی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ان کے جسم کے شیپ کو ظاہر نہ کرے۔ اگر عورت کا لباس جسم کے شیپ کو ظاہر کر دے تو پھر اس کا لباس نہیں پہننے کے برابر ہے۔ وہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب پہننے والی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، قاسیات عاریات ہوں گی، بظاہر کو لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن لباس پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوگا، کیونکہ اس سے جسم کے ان حصوں کو شو کیا جا رہا ہوگا جو آدمی کی طبیعت کو بھڑکانے والی اور اس کو حیوانیت کی طرف، بہیمیت کی طرف متوجہ کرنے والی رہیں گی انسانوں کو، اس لیے ان کا یہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور شرائط لباس کے اندر شریعت کی طرف سے مقرر کر دیے گئے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو مردوں کا لباس ہے وہ عورتیں نہیں پہنیں گی، جو عورتوں کا لباس ہے وہ مرد نہیں پہنیں گے۔ اگر دونوں ایک ہی قسم کا لباس پہنے تو دونوں پر لعنت ہے، اگر عورت مرد کا لباس پہنے تو عورت پر لعنت ہے، اور مرد عورت کا لباس پہنے تو مردوں پر لعنت ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ عورتوں سے مشابہت نہیں ہونا، اور دوسرے یہ ہے کہ غیر مسلموں سے مشابہت نہیں ہونا۔ جس غیر مسلم قوم کے ساتھ مشابہت ہوگی لباس میں، قیامت کے دن حشر اسی غیر مسلم قوم کے ساتھ کیا جائے گا، یہ حدیث شریف میں آیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس وجہ سے دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ کسی دوسری قوموں کے مشابہ نہیں ہونا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک دم یعنی گہرا کلر جو عورتوں کے مشابہ تو نہیں ہے لیکن رنگ عورتوں کے جیسا ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہے تراش خراش، کٹنگ جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے عورتوں جیسی لیکن کلر اس کا بالکل عورتوں جیسا ہے، وہ بھی منع کر دیا گیا۔ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ریشم جو ہے یہ مردوں کو منع کیا گیا ہے، سلک جو ہے پیور سلک استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ البتہ عورتیں، مرد جو ہے وہ جنگ وغیرہ کے موقع پر ریشم کا لباس اگر اختیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، چونکہ سلک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر تلوار کی مار پڑتی نہیں بلکہ سلپ ہو جاتی ہے، تو وہ ایک اس کا کام کرتی ہے، بچنے کا کام کرتی ہے حملے سے، اس وجہ سے اس کی اجازت جنگ کے موقع پر، لڑائی وغیرہ کے موقع پر دی گئی ہے۔ ایک شرط اس کی یہ ہے کہ لباس مرد کا جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہونا، کوئی سا بھی ہو، ٹخنے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹخنوں کا لباس میں کوئی حق نہیں ہے، اور جو لباس ٹخنے کو ڈھنگ دے گا وہ ٹخنا جہنم میں ضرور جائے گا. اور جو ٹخنا جہنم میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آدمی کو الگ جنت میں بھیجیں گے اور ٹخنے کو جہنم میں بھیج دیں گے، ایسا تو نہیں ہے. بہت سخت وعید ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تکبر کی وجہ سے پہنے تو ڈبل گناہ ہے، بغیر تکبر کے اگر ٹخنے کو ڈھانک دے اپنے پائنٹ سے، اپنے پاجامے سے، اپنی لنگی سے، اپنے توپ سے. بعض لوگوں کا توپ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ٹخنے چھپ رہے ہوتے ہیں. سب کو یہ وعید شامل ہے کہ اگر ٹخنا اس سے چھپ جائے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی شراب پینا اور یہ دونوں اکویل ہیں، برابر ہیں. یہ اتنی سخت بات ہے یہ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھیں گے بھی نہیں اور اس سے بات بھی نہیں کریں گے. کیا بات ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کو اتنا غصہ کیوں ہے اس بات پہ، لیکن حدیثوں میں بہت سخت وعید ہے اس بات پہ کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹخنا چھپنا منع ہے. اگر آپ ساکس پہنتے ہیں، آپ جو ہے نا موزے پہنتے ہیں، تو ٹخنے تو آپ کے چھپتے ہیں، پیر تو آپ کا کور ہو جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن جو لباس اوپر سے نیچے تک آ رہا ہو اس کی یہ ریکوائر ہے اسلامی اعتبار سے کہ وہ ٹخنے سے اوپر ہوگی مرد کے لیے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے ہوگی. عورت کے لیے یہ ریکوائر ہے کہ اس کا ٹخنا چھپ رہا ہو اس سے، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کا ٹخنوں سے اس کا لباس اوپر ہو. یہ موٹے موٹے شرائط ہیں. اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ لباس کا بڑا اہتمام کرنا، کہ لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے خصوصیت کے ساتھ. اور پھر فرمایا خصوصیت کے ساتھ میں مسجد میں اور نماز کے موقع پر اپنی زینت کو اختیار کرنا. خطو زینت تم عند کل مسجد، جب مسجد سے مراد یہاں پہ نماز ہے، نماز کے موقع پر تمہارا لباس پورا ہونا چاہیے. یہ اس کو تاکیدی طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نماز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنے کا، اپنی بندگی کو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے، جو آدمی کو اپنے لباس سے بھی کرنا چاہیے اور اپنے ہاتھ پیر سے اور اپنے سر سے اور اپنے جناب زبان سے اور اپنے دل سے ہم کرتے ہیں. دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے، زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. ماتھا بھی ہم اپنا زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، اپنی کمر کو بھی جھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو پورا آدمی متواضع ہو جا عظمت کو ظاہر کرتا ہے. تو دل سے بھی عظمت ظاہر کرنا ہے، زبان سے بھی عظمت ظاہر کرنا ہے، اور پوری باڈی سے بھی ظاہر کرنا ہے. باڈی کے اندر ایکشن سے بھی ظاہر کرنا ہے، اور باڈی کی کورنگ سے بھی ظاہر کرنا ہے، اور باڈی کو کھڑا رکھنے سے بھی ظاہر کرنا ہے. اسی واسطے نماز میں حرکت کرنے اور ادھر ادھر ڈولنے اور گھومنے وغیرہ سے منع کیا گیا، ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ عظمت ظاہر کرنے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، جیسی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عظیم بڑی ذات ہے، کبریائی والی ذات ہے، وہ مالک الملک ہیں، وہ خلاق اکبر ہیں، ان کے اعتبار سے تم اپنے آپ کو کھڑا کر کے اور پیش کر کے اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کو انجام دینا ہے. تو لباس کے بارے میں خصوصیت سے یہ فرمایا. کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کے انٹرنس کو کوئی بلاک کیمری ہے، وہ بلاک کر رہی ہے، بلاک کیمری ہے وہ بلاک کر رہی ہے. تو اس وجہ سے برائے مہربانی جس کی بھی ہو وہ وہاں سے ہٹا دے، دوسرے لوگوں کو اس سے اذیت ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ چیزیں حرام کی، کچھ چیزیں حلال کی. جو چیزیں حلال کی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہی میں نے بنائی، کافروں کے لیے نہیں بنائی گئی. لیکن کافروں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، بنائی گئی ہیں اصل ایمان والوں کے لیے جتنی حلال چیزیں ہیں. اور آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، اور وہاں کافروں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف محبوب جو ہے وہ مسلمان ہے. ایمان والا بندہ اللہ کو پسند ہے، اسلام والا بندہ اللہ، کسی سے ذاتی اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اور جو بھی اسلام قبول کرے گا، ایمان قبول کرے گا، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور انہی کے لیے کائنات کو بسایا گیا، رچایا گیا ہے. اور کائنات کی ہر جائز چیز وہ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور غیر مسلموں کو اس کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں انسانوں کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہوں گی، چاہے وہ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں، چاہے ان سے پہلے کے ہوں. کیونکہ ان سے پہلے کے بھی جو اپنے نبی کے سچے فالوور ہیں وہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں، ان لوگوں کے، اور وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، صرف ان لوگوں کے لیے ہی آخرت کی نعمتیں بنائی گئی ہیں. حتیٰ کہ اس واقعے کو بھی بیان کیا گیا کہ جب جنتی جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے، تو جہنمی جنتیوں سے پکاریں گے، ونادا اصحاب النار، اصحاب الجنہ، جہنمی جو ہیں وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، بھئی تھوڑا سا پانی وہاں سے بھیج دو، یا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، تمہارے پاس بے شمار رزق ہے، اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ محدود رزق ہے، اس میں سے تھوڑا وہ ہمارے پاس بھیج دو تم. نفیذ علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، فرما دیں گے جنتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر حرام کیا ہے. کافر کوئی نعمت اس دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ کی استعمال نہیں کر سکتا ہے. آپ اسے اندازہ فرمائیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے اندازہ فرمائیں کہ اسلام نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، مصیبت نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے. اسلام کا جو سیٹ اپ ہے، مذہب اسلام جو ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. دنیا کی نعمتیں بھی ایمان والوں ہی کے لیے ہیں اصلاً، اور آخرت کی نعمتیں تو ایمان والوں کے لیے ہی ہیں، بالاصالہ بھی اور بالتبع بھی، یعنی دوسروں کو اس میں سے استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اللہ کے حکم کو قبول کرنے میں اور جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے جنت میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ سوئی کے ناکے میں سے، یعنی سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا جانا مشکل ہے. جنت میں جانا آسان بات نہیں ہے، صرف وہی جائے گا جس کو اللہ بھیجیں گے. جو آدمی اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، اس کا جنت میں جانا ایسے ہی امپاسبل ہے جیسے کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا جانا امپاسبل ہے. اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھو کہ مذہب مضبوطی سے پکڑے رہو اور مذہب کی تعلیمات کو اپناؤ، اور مذہب کو اپنانے کے اندر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. بس جو بات صحیح ہے، جو قرآن حدیث کے مطابق ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں، بس اس کو آدمی پکڑ لے، اور کوئی خوش ہوتا ہو تو خوش ہو، کوئی ناراض ہوتا ہو تو ناراض ہو، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن القصبة والغفلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.